السلام علیکم، پروگرام ہے جہاں رنگ، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہیں ٹونی پالک۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو ویور ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ فیس بک پر براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے چلیں۔ پاکستان میں قومی سلامتی کے لیے ایک پارلیمانی پینل کی طرف سے مشرق وسطی میں سفارتی بحران میں پاکستان کو غیر جانبدار رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے سلسلے میں تبادلہ خیال ہوا ہے۔ امریکہ کی افغانستان کے لیے نئی ممکنہ پالیسی، امکانات اور اثرات کیا ہوں گے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مبینہ جانچ اور 1993 میں ممبئی حملوں میں 6 کو قصوروار قرار دیا گیا۔ تو یہ تھے کچھ موضوعات جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت سب سے پہلے جو ہمارا ساتھ دیں گے وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد نذیر ہیں اور یاسمین علی ہیں، دونوں بڑا معروف نام ہے ہمارے پروگراموں کا، اور انہی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی اسپیشلٹی بھی ہے اور بڑی مہارت سے وہ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو آئیے پہلے تو دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی بریگیڈیئر صاحب، السلام علیکم یاسمین، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام کے پہلی سیگمنٹ سے۔ پاکستان کی پارلیمان کی ایک اہم کمیٹی نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان حالیہ جھگڑے میں غیر جانبداری اپنائے۔ پارلیمان کے دونوں ایوانوں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان پر مشتمل یہ ایک 34 رکنی پارلیمانی کمیٹی ہے جو قومی سلامتی کے لیے ہے۔ اس کے چیئرمین اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق ہیں، اور کمیٹی کے جمعرات کو ایک اجلاس ہونے کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا کہ اجلاس کے دوران دیگر امور پر بات چیت کے علاوہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان حالیہ تناؤ پر وزارت خارجہ کی طرف سے اراکین کو بریفنگ بھی دی گئی۔ کمیٹ اور وہ کیا کہتے ہیں، آئیے پہلے آپ کو سنواتے ہیں، پھر اپنے ماہرین سے رائے لیں گے۔
کمیٹی کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے انٹرنل ایشوز دیکھنا بہت ضروری ہیں، پاکستان کو اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور ہم سائڈز لینے کے بجائے ہم ریزولوشن کے لیے ریکویسٹ کریں۔
تو یہ بات ہے جو انہوں نے بتائی اپنے میڈیا کے لوگوں کو۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ پاکستان کے قطر اور سعودی عرب دونوں سے ہی قریبی تعلقات ہیں، اور دونوں ملکوں میں لاکھوں پاکستانی حصول روزگار کی غرض سے مقیم بھی ہیں جو ہر سال اربوں ڈالر بطور زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں۔ انہی تعلقات کی بنا پر پاکستانی قیادت نے دونوں ملکوں کے درمیان ثالثی کی کوششیں شروع کی تھیں۔ تو ہم پہلے سب سے بات کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب سے، میرا سوال ہے، سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ سعودی عرب کے تناظر میں جو پاکستان سے واضح پالیسی کا تقاضا بھی کرتا ہے، گزشتہ دنوں بھی جو سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد بنا تھا اور جس کی قیادت سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے سپورٹ کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی کافی تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ اب یہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں سعودی عرب کا یہ تقاضا بھی ہے کہ پاکستان ایک واضح موقف اپنائے، تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ پاکستان اپنا غیر جانبدارانہ موقف برقرار رکھ سکے گا؟
جی بہت شکریہ۔ اس میں دو تین باتیں سامنے آ رہی ہیں ہمارے، کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو سعودی لیڈ اتحاد تھا، ملٹری اسلامک ملٹری الائنس تھا، تو اس میں جی سی سی کے سارے ممالک اس میں شامل ہیں بشمولیت قطر کے، تو اس میں پاکستان کی شمولیت تھا اور قطر کا جو ہے وہ تو دونوں ایک پیج پر ہے، اور سعودی عرب بھی اسی لائن کو لیڈ کر رہا ہے۔ جہاں تک قطر کے اور سعودی عرب کا، یو اے ای کا اور پھر مصر کا اور باقی جو کنٹریز ہے بحرین کا، ان کا آپس میں تناؤ کا تعلق ہے، تو یہ جی سی سی کا آپس کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ جس طرح آپ نے بتایا اپنے انٹرو میں کہ دونوں کے ساتھ گہرے تعلقات بھی رکھتے، بہت زیادہ ہمارے لوگ دونوں ملکوں میں کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں تقریباً 2 ملین کے لگ بھگ لوگ ہمارے کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ تقریباً 7 بلین کے لگ بھگ زر مبادلہ ریمیٹنس پاکستان کو ہوتے ہیں۔ ہیں, اور جو قطر میں ہے اس میں بھی ہے لیکن ظاہر سعودی عرب کے حجم کے مطابق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے ساتھ ہمارے کسی حد تک سعودی عرب کے ساتھ تو بہت زیادہ قریبی دفاعی تعلقات ہیں, اور قطر کے پائلٹس کو, ان کے آرمی کو, ان کے باقی کو بھی ٹریننگ پاکستان والے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایل این جی کا جو معاملہ ہے پاکستان کے انرجی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. پاکستان کا یہ موقف کہ دونوں کے درمیان غیر جانبدار رہے اور جو راستہ اپنائے وہ ڈائیلاگ کا ہو, اور کسی طریقے سے اس تنازع کو مزید نہ بڑھنے دے. اس کا کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے, اس کا کوئی ایسا سلوشن نہیں ہے جو کہ دوسرے پر اس طریقے سے امپوز کیا جائے کہ یہ جو جی سی سی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے, اور جو او آئی سی ہے وہ آلریڈی تقریباً کافی حد تک غیر فعال ہو چکی ہے. تو یہ اوور آل مسلمانوں کے لیے, اور پھر اس کے علاوہ جی سی سی کے لیے اور پاکستان کے لیے یقینی طور پر, ڈپلومیٹک طور پر بھی اور ادر وائز بھی, اکنامک طور پر بھی دھچکا لگے گا. تو اس میں پاکستان کا جو رول ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ واکنگ آن دا ٹائٹ روپ, اس میں بیلنس رکھنا ان کے لیے کافی مشکل بھی ہے. لیکن ابھی اس کی سفارتکاری جو ہے اور اس کی پرو ایکٹیو ڈپلومیسی جو ہے, جو کہ وہ انگیج کرے, مصر کو بھی انگیج کرے, سعودی عرب, بحرین اور قطر, اور اس کے علاوہ یو اے ای کو بھی انگیج کرے, اور سب کے درمیان شٹل ڈپلومیسی کر کے اس تنازع کا حل ڈھونڈا جائے. کیونکہ خدا نخواستہ اگر یہ اسکلیشن کی طرف چلا گیا یا ملٹری کنفرنٹریشن ہو گئی تو اس میں نقصان اور ان جی سی سی کا تو ہے, پاکستان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہے. اور پاکستان کو کی جو سالسی ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ سب پر یہاں بھی ہے اور سب اس کو مانتے بھی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان اپنے حصے جسے اور جو انفلوئنس ہے اس کے مطابق اپنا اثر رسول ڈال کر اس آنے تنازع کا حل ڈھونڈے, نہ کہ اس میں کوئی فریق بنے.
اچھا یاسمین, امید کی جا رہی ہے کہ سعودی عرب کی قیادت میں خلیجی ملکوں اور قطر کے درمیان جو یہ بحران ہے اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. کیا امکانات دیکھتی ہیں آپ؟
بہجت, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے حالات کس طرح انفولڈ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں صرف سعودی عرب یا قطر شامل نہیں ہے, اس میں دوسرے ممالک بھی انوالوڈ ہیں, اس میں پاکستان کا بھی بڑی حد تک انوالومنٹ ہے. جو دراصل مسئلہ ایک اس تنازع کا بیک گراؤنڈ اگر ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ قطر کے جو نیبرز ہیں انہوں نے اکثر قطر کے اوپر تنقید کی ہے کہ وہ مسلم برادرہڈ کو, جو ایک سنی اسلامسٹ گروپ ہے, پولیٹیکل ہے, لیکن وہ ہیریڈیٹری جو رول ہے سعودی عرب کا اس کو چیلنج کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب 2013 میں سیریا میں اوور تھرو ہوئی تھی مسلم برادرہڈ کی حکومت, تو قطر جو تھا وہ اس کو سپورٹ کرتا رہا, جبکہ سعودی عرب نے عبد الفاتح السیسی کو سپورٹ کیا.
جی,
تو یہ ایک بہت زیادہ لیولز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فورن پالیسی قطر کی ہے اور جو فورن پالیسی سعودی عرب کی ہے اس میں کنفلکٹ اور کنفرنٹیشن آتا رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ بھی نہیں ہے جب سعودی عرب نے یا جی سی سی کے ممالک نے قطر سے علیحدگی اختیار کی ہو. اس دفعہ ذرا اس کی نوعیت زیادہ سنجیدہ اس لیے ہو گئی کیونکہ ان کی قطر کی ایک سائٹ, جو قطری فورن منسٹر کا کہنا تھا کہ ہیک کی گئی, وہاں پر کچھ ایسا مواد ڈالا گیا جس میں مسلم برادرہڈ اور ایسے آؤٹ فٹس کو جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس کہلاتے ہیں ان کو پریز کیا گیا, اور سعودی عرب اور ان کے کوٹری کے خلاف کچھ باتیں لکھی گئیں, لیکن اس میں پھر یہ کہا گیا کہ یہ ہیک ہوا ہے. اب اگر اس بیک گراؤنڈ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ایشو کیا ہے؟ کیا ایشو یہ ہے کہ قطر ایک علیحدہ نہج پہ چل رہا ہے اور سعودی عرب اور بقایا جی سی سی ممالک علیحدہ, ان کی ایک فورن پالیسی ہے؟ تو یہ ایک ذرا جو ایکویشن ہے, یہ سوال ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے. اس میں میں نے ابھی ایک دو دن پہلے, تین دن پہلے نواز شریف صاحب جب قمر باجوہ صاحب کے ساتھ سعودی عرب اچانک اپنے دورے پہ روانہ ہوئے تھے, اس سے ایک دن پہلے ہی میرا مراسلہ آیا تھا, اور میں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ اگر ہمیں ایک دن سعودی عرب سے یہ کال آ جاتی ہے کہ آئی یو ود اس اور آئی یو اگینسٹ اس,
جی,
کیا پاکستان یہ کال لینے کو تیار ہے, اسٹریٹجی کیا ہے.
بالکل مجھے یاد آ گیا آپ کا وہ کالم. بالکل.
اور لوکل اخبارات میں ایگزیکٹ یہی اگلے دن خبر آئی کہ سعودی عرب نے پوچھا ہے کہ آپ کیا اس تنازع میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے,
واضح موقف دیں. جی
اچھا, ادھر ایک بہتری, جو اب آپ کے سوال کی طرف میں آ جاتی ہوں, جو بہتری کی آپ بات کر رہی ہیں بالکل آ سکتی ہے, کیونکہ ہر مسئلے کا حل آخر میں ڈائیلاگ کے راستے سے ہو کے گزرتا ہے. اب اس میں پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا ہے, حالانکہ جب یہ بات میں مختلف انالسٹ اور بہت سینئر لوگوں سے ڈسکس کر رہی تھی تو مجھے یہ کہا گیا کہ دیکھیے جو ایڈ ٹیکرز ہوتے ہیں اس ان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ وہ میڈیٹیٹرز یا نیگوسیٹرز کے رول میں آئیں. میں اس بات سے تھوڑا اختلاف رکھتی ہوں. نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ایک ملکی سطح پر سعودی عرب سے اور قطر سے تعلقات اچھے ہیں, بلکہ شریف خاندان کے اپنے تعلقات سعودی عرب اور قطر سے اچھے ہیں. اب یہاں تھوڑی سی ایک بات گمبھیر ہو جاتی ہے کہ اگر ابھی پاناما لیکس کا معاملہ چل رہا ہے, قطری خطوط کا معاملہ ہے, تو کیا شریف صاحبان یا پرائم منسٹر یہ ایک اس قسم کی کنفلکٹ میں آنا پسند کریں گے کہ جہاں پہ ایک جو پارٹی ہے اس کو ناخوش کر دیا جائے؟ دوسری چیز جو ایک بڑی دلچسپ ہوئی ہے ابھی, جس پہ زیادہ تر لوگوں نے غور نہیں کیا,
جی,
کہ جب نواز شریف صاحب مل کر آئے باجوہ صاحب کے ساتھ سعودی عرب سے, تو اگلے دن ہی غالباً یا اس کے ایک دن بعد اخبار کی خبر تھی جو قطر کے ساتھ پاکستان کی ایل این جی کی ڈیل ہے اس کو شیلف کر دیا گیا ہے.
جی,
اب اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہم ایل این جی اور وہ جو لے رہے تھے اس وہ بڑے ایکزوربٹنٹ ریٹ پہ لے رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
جی,
لیکن ٹائمنگ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال اٹھتا ہے کہ یہ ٹائمنگ کے حوالے سے جو بات بن رہی ہے وہ تھوڑی کچھ سمجھ آتا ہے کہ کوئی پانی کہیں کسی ایک رخ کی طرف نہ جا رہا ہو.
اچھا, تو
لیکن اگر پاکستان ایک پوزیٹیو رول ادا کرے, اب پاکستان ناکام ہو سکتا ہے ان اس خلیج کو ختم کرنے میں,
جی,
یہ ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ کل کو پاکستان اپنے انٹرسٹ کا تحفظ کر سکے گا اور پرنسپلی ایک سٹینڈ لے سکے گا کہ ہم اصولی طور پہ آپ دونوں کے ساتھ ہیں, آپ کے درمیان ہم اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ سائیڈز لے کر معاملے کو بڑھاوا دیں.
مزید
بڑھاوا دیں. جیسے آپ کو پتا ہے ترکی نے نہ صرف اپنی
جی ترکی نے ایران نے یہ سارے جی بالکل یہ ساری چیزیں,
اور پھر ایران نے 5 پلین لوڈز پانی اور کھانے کے بھی بھیجوائے ہیں, کیونکہ
جی اردن نے بھی شروع کیا ہے یہ معاملہ. تو ظاہر ہے کہ وہ اختلاف کی بات ہے, اور خاص طور پر جب ہم بات کریں, ہمارے پاس وقت ذرا کم ہوتا ہے, ورنہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے. مسلم امہ کے درمیان کتنا اختلاف بن سکتا ہے یہ ساری صورتحال کے بیچ میں. مبارک جوزف گوہر ارشاد کشمیری ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. احمد علی صاحب کہتے ہیں پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, اور شاہ محمود ہیں انہوں نے اوکے صرف لکھا ہے. اور ہمارے پروگرام کو جو لوگ پسند کریں ہم ان کا بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اگلی بھی اپنی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کے موجودہ تناظر میں دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون میں اضافہ ناگزیر ہے. بیجنگ میں چین کے کلیدی سیاسی مشیر نے پاکستان کے جوائنٹ چیفس آف اسٹاف کمیٹی کے سربراہ جنرل زبیر محمود حیات سے ملاقات میں دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. تو برگیز صاحب, چین کی پاکستان میں خاص طور پر سی پیک کے سلسلے میں خطیر سرمایہ کاری ہے, جس کے بارے میں ہم ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ بھی دیتے آئے ہیں. آپ کے خیال میں دونوں ملکوں کو اب تعاون میں اضافے کے لیے مؤثر طور پر اور کیا مزید اقدامات ہونے چاہیے, خاص طور پر دفاع کے شعبے میں, کیونکہ جب سی پیک کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر دفاعی ضروریات کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے.
پاکستان کا تعلق ہے تو دفاعی تعلقات تو ان کے بہت پہلے سے, یعنی 63 کے جنگ کے بعد بہت گہرے ہو گئے تھے, اور پاکستان کافی حد تک چینی ساز و سامان جو جنگی ہے اس پر انحصار بھی کرتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا ہے. اس کے علاوہ چین نے پاکستان میں جو ہیوی میکینیکل کمپلیکس ہے اور اس کے علاوہ جو JF-17 تھنڈر ہے کا جائنٹ وینچر ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے میزائل بورڈز وغیرہ ہے اور نیوکلیئر انرجی میں بھی اس کا بہت زیادہ تعاون ہے. جو تعلقات ہیں وہ اسٹریٹیجک نوعیت کے ہیں دونوں ملکوں کے دفاعی لحاظ سے. جہاں تک اس کو مزید سیمنٹ کرنے کا تعلق ہے تو اب ایک نئے ایلیمنٹ شامل ہو گیا اور وہ ہے سی پیک. سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے اکنامک اور جیو اسٹریٹیجک دونوں مل گئے ہیں. تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ڈیفینسو نوعیت کے, جس میں آپ کو جو بڑے انٹرسٹ یا بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اور ایک ایسا گیم چینجر اس علاقے میں لے رہے ہیں جس سے پورے علاقے کا اکنامک توازن اور اس کے علاوہ جو دفاعی رستے ہیں یا اس کے جو اثرات ہیں اور اس کے علاوہ جو کنیکٹیوٹی ہے اور ٹریڈ ہے اس پر بہت اثر پڑ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے کچھ لوگوں کو کچھ اس کے دشمن بھی ہوں گے اور کچھ اس کے خیرخواہ بھی ہوں گے, کچھ اس میں شامل بھی ہوں گے اور کچھ اس گیم سپائلر کا کردار ادا کریں گے. تو اس لحاظ سے پاکستان ظاہر ہے کہ اس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری تو لی ہے, 2 ڈویژن فوج کھڑی کی ہے. اس کے علاوہ پاکستان سے یہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا راستہ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو خطے میں کنفلکٹ ہے, اس کے علاوہ ٹیررزم ہے, انسٹیبلٹی ہے, اس کو اسٹیبلائز کرنا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ ایک تو جس طریقے سے کولیشن آف فون فنڈ تھا, میرے خیال میں کہ چائنا اس لحاظ سے پاکستان کو ایک خاص قسم کا فنڈ جو کہ سی پیک کے پروٹیکشن کے لیے وہ کمٹ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو چائنیز آئیں گے وہ چائنیز کے پروٹیکشن اور ان کے جو اکنامک زونز ہوں گے ان کی پروٹیکشن کی فورٹر ڈیفنس کی ذمہ داری بھی لینی ہوگی. اور تیسری بات یہ جو چائنا کا ادھر سے ٹریڈ جائے گا ان کا وہاں کانوائز کو پروٹیکٹ کرنا یہ بھی پاکستان کی, کیونکہ پاکستان کی ساحل ہے, ادھر تو چائنی فوجیں نہیں آئیں گی, پاکستانی فوجیں ہوں گی
جی.
تو ظاہر ہے اس کا ساز و سامان اور ان کو پروٹیکشن بھی اس کی ذمہ داری. تو میرے خیال میں کہ اب ایک اسٹریٹیجک نیت سے لے کر اب چائنا جو ہے پاکستان میں ڈیفنس کے لحاظ سے ایک سٹیک ہولڈر بن گیا, اور جب سٹیک ہولڈر بن گیا تو وہ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے پاکستان میں دفاعی لحاظ سے انویسٹ بھی کرے گا, اس کو لک آفٹر بھی کرے گا, اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوآرڈینیشن, انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوآپریشن اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس میں تعاون یہ بڑا ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ جب تک یہ پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ اگر ایک سکسیس سٹوری بنتی ہے تو چائنا کی جو باقی ون روڈ ون بلٹ پالیسی ہے وہ بھی کامیاب ہوگی.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ تھے. میں آخری سوال میرا اس سلسلے میں ہے یاسمین سے. یاسمین, ناقدین کہتے ہیں کہ چین کی اس حد تک خطیر سرمایہ کاری اور شراکت داری سے پاکستان میں چینی اثر و نفوذ میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا, ایسے تحفظات سے نبڑنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے بہجت, ایک تو یہ ہے کہ صرف اضافہ ہو نہیں جائے گا, اضافہ ہو چکا ہے. کیونکہ میں لاہور میں جس علاقے میں رہتی ہوں, آج کل جتنے چائنیز ہمیں اپنی لوکل مارکیٹ میں نظر آتے ہیں میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے
جی.
تو وہ تو جو سلسلہ ہے وہ تو آلریڈی جاری ہو چکا ہے. اب چائنیز لوگوں کو یا کسی بھی قوم کے لوگوں کو جب وہ پھیل کر آپ ایک شہر میں ہیں, وہ کسی ایک کمپاؤنڈ میں نہیں ہے اس وقت جب شہروں میں اور علاقوں میں کام ہو رہا ہے اور ٹیررزم کا ماحول ہے. پاکستان اپنی سرحد کے اندر ٹیررزم کے خلاف ایک جنگ کی صورت میں ہے, تو 100% اس قسم کی دینا یا کنفرمیشن دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کبھی کسی کو کوئی, اب ایک جہاں پہ کلوزڈ کمپاؤنڈ ہوتا ہے वहाँ पे तो आप एक चारों तरफ पहरा करके या जो भी आपका तरीका होगा आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर ओपन एरियाज में जैसे ओपन मार्केट प्लेस है या खुले इलाकों में कोई लोग रह रहे हैं, जैसे अभी पिछले दिनों हमने वाकया सुना कि जो एक चाइनीज कपल को एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अगवा करके और उनके कत्ल होने की खबर आई, और इसका जो जिम्मेदारी थी वो आईएसआईएस या आईएसआईएल जिसको हम कहते हैं
जी,
उसने कबूल करी जी,
जी।
और उससे पहले एक सुसाइड बॉम्बिंग इसी इस्लामिक स्टेट ने 25 लोग उसमें मरे, 20 जख्मी हुए मस्तूम में, जिसमें अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो डिप्टी चेयरमैन है पाकिस्तान सेनेट के वो भी शामिल थे
जी।
और उससे पहले जब पाकिस्तान ट्रूप्स ने ऑपरेशन किया था उसी इलाके में और 12 बिलेटिन्स मारे थे, और गाजियन की खबर थी कि इसमें लश्करे जंगवी का बड़ा हाथ था आईएसआईएस को फुटहोल्ड देने के लिए या उनको कदम जमाने के लिए, तो उसके बाद से ये चाइनीज कपल अगवा हुआ और ये कहा गया कि ये लोग क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे, जिस पे चाइना का बयान आया है कि हम इस मामले की तहकीक करेंगे कि आया वो इस काम में मुलव्वस थे या नहीं थे। मान लीजिए एक मिनट को मुलव्वस थे, अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कानून को हम या कोई भी अपने हाथ में लेके किसी की जान नहीं ले सकता, ये दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता।
तो इसमें क्या बैन सूरत होनी चाहिए यास्मीन के दोनों मुल्कों के दरमियान? हमारे पास बिल्कुल आखिरी दो मिनट है कि तहफ़ुज़ात की जो सूरत है खास तौर पर, जैसा कि आपने भी बात किया चीनी मौजूदगी के बारे में,
मेरा ख्याल है कि उनका लिविंग एरिया एक क्लोज्ड एरिया में होना चाहिए, जिधर वो लोग रह रहे हैं, जिधर काम कर रहे हैं। अगर वो खुला, जैसे ये जो कपल की बात कर रही हूँ कि ये उर्दू भी सीख रहे थे, मैंडारिन भी सिखा रहे थे, और एक ओपन एरिया में इनकी लिविंग थी, तो चूंकि टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं, टेररिज्म इदारे और ये जो ग्रुप्स हैं इनकी फंडिंग भी मुख्तलिफ जगहों से आती है, जो जिसमें से बहुत पाकिस्तान के हमदर्द भी नहीं है, तो मोहतात होके चलने की जरूरत है इनकी वर्क प्लेसेस के साथ इनकी लिविंग कंडीशंस का होना, ताकि जब एक क्लोज्ड एरिया में एक इंसान रहता है चाहे वो एकड़ों पे हो, दैट इज नॉट रेलिवेंट। द पॉइंट इज कि वो एरिया एक क्लोज्ड एरिया हो जहाँ पे
उनको भी तहफ्फुज़ बेहतर
है, करना उनका तहफ्फुज़ करना आसान हो, खुले इलाके में वो मुमकिन नहीं है।
बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन अली, बहुत मुमताज़ नाम, बहुत शुक्रिया यास्मीन, आप इन मौजूआत पर बहुत आपने लिखा, हम उससे पढ़ते भी हैं और हमारे सुनने वाले भी उसको ज़रूर देखते होंगे, आपसे मेरी फिर भी बात होगी। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड असाद नज़ीर भी थे जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट में के साथ वाबस्ता हैं। ये हमारा सेगमेंट अब यहाँ पर ख़त्म होता है। हमारे साथ अगले पैनलिस्ट जो हमारे साथ होंगे वो समी यूसुफ सही हैं, जो अफ़गान और पाकिस्तान अमूर के सिलसिले में एक बड़ा अहम और मुमताज़ नाम है, और यहाँ न्यूयॉर्क से मोहसिन ज़हीर साहब हैं, हमारे इन प्रोग्रामों में हमेशा हमारे साथ शामिल होते हैं, अपना तज़िया देते हैं। अब हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में और अमरीका की उस पॉलिसी के बारे में जो बनने जा रही है अफ़गानिस्तान के बारे में, और जब अफ़गानिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान को उससे अलग नहीं रखा जाता। अमरीकी तज़ियाकार कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी की नौयत और किरदार का तायुन अब अमरीकी जनरल्स करेंगे, जिनके ख्याल में पाकिस्तान वहाँ जारी बगावत को कुचलने में सबसे बड़ी रुकावट है। किस तरह से हमारे साथी अंजुम हैरल गिल ने मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सेंटर फॉर पाकिस्तान स्टडीज़ के सरबराह हैं डॉक्टर मार्विन वाइनबॉम, उनसे बात की है, और इसके साथ साथ उन्होंने बात की है रिचर्ड बाउचर से जो अमरीका के साबिक मुआविन वजीर खारजा हैं, जनूबी और वस्ती एशिया के अमूर को देखते थे। उनसे उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, एक रिपोर्ट तैयार की, मुकम्मल रिपोर्ट ज़ाहिर है लंबी थी, हम ज़्यादा नहीं सुनवा सकते, लेकिन कुछ हिस्सा आपको सुनवाते हैं, फिर अपने तजियाकारों की हम राय उनसे लेते हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से बात करते हुए मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर पाकिस्तान स्टडीज के सरबरा डॉक्टर मार्विन का कहना था कि इनके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी वजा नहीं की गई और होगी भी नहीं जब तक के अफगानिस्तान के लिए कोई पॉलिसी तय नहीं पा जाती, क्योंकि पाकिस्तान के साथ अमरीका के दो तरफा ताल्लुकात की नौइयत अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के फैसले से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि अगर वो अंदाज़ा लगाएं कि आइंदा क्या होगा तो उनके ख्याल में अफगानिस्तान के मसले पर तावुन के लिए पाकिस्तान पर नया दबाव डाला जाएगा। उनका कहना था कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, ये बात माने नहीं रखती।
That was likely to come about because it is the generals, the American generals, who now clearly are going to set the tone here on what
تاہم ایسا ہونا ہی تھا کیونکہ اب امریکی جرنیل افغانستان کے لیے پالیسی کے لب و لہجے کو طے کریں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ امریکی افواج شدت سے یہ محسوس کرتی ہیں کہ افغانستان میں جاری بغاوت کے خلاف کامیاب کارروائیوں کی راہ میں حائل سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ امریکہ کے سابق معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی و وسطی ایشیا رچرڈ باؤچر کا کہنا ہے کہ اس بارے میں کچھ بھی وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس وقت پالیسی پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان پالیسی پر نظر ثانی بنیادی طور پر اس سوال سے شروع ہوئی تھی کہ کیا ہمیں افغانستان میں مزید افواج بھیجنی چاہیے یا نہیں، اور پھر اسے وسعت دے کر اس میں افغانستان میں استحکام کے قیام اور پھر اس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو شامل کیا گیا۔ اس لیے جب تک یہ پالیسی سامنے نہیں آتی ہم کچھ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتے۔ رچرڈ باؤچر کا کہنا تھا
They do understand that they have to figure out how to enlist Pakistan in the solution for Afghanistan.
تاہم وہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھنے کی بجائے افغان مسئلے کے حل میں کیسے شامل کیا جائے، اور یہ بہرحال ایک پیچیدہ معاملہ ہے۔ میرے خیال میں پالیسی میں نظر ثانی پر توقع سے زیادہ تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ انتظامیہ کی نئی افغان پالیسی ایک سطح پر ایف پاک پالیسی ہی کا تسلسل ہوگی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ آپ نے سنی، دو امریکی تجزیہ کاروں سے انہوں نے بات کی، اور اسی تناظر میں اب ہم بات کرتے ہیں سمیع یوسف صاحب، یوسف زئی اور محسن ظہیر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، اور سمیع پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ آج آپ کی طبیعت ناساز ہے اس کے باوجود آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آج کے پروگرام میں میں آپ سے بالکل ہم چاہتے تھے کہ آپ کی رائے ضرور لیں۔ آپ نے دو امریکی ماہرین کی رائے سنی ہے، آپ کے خیال میں اس رپورٹ اور اس کے نقطہ نظر کے تناظر میں آنے والے دنوں میں پاکستان اور افغانستان کی جہت کیا رہے گی، کیونکہ یہ واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور امریکہ کا اس میں کتنا اثر اور رسوخ دیکھتے ہیں آپ؟
پہلے تو یہ ہے کہ اب جو امریکن پریزیڈنٹ ہے یا امریکن ملٹری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان مزید 4,000 افواج بھجوا دے۔
جی،
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب طالبان اور امریکن اور افغان فورسز کے لڑائی ہوں گے، اور جب اس طرح لڑائی ہو جاتے ہیں اس میں ظاہر بات ہے امریکی افواج کے بھی نقصانات ہوتے ہیں، اور نقصانات کے بعد پاکستان پر پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ اب امریکہ جو ہے نا، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو افغانستان اور پاکستان کا جو پالیسی بناتا ہے وہ تقریباً اس کے آباد اور جو ڈائمنشن ہے وہ تقریباً ایک ہی طرح ہے۔ افغان حکومت کا خواہش یہ ہے اور افغان لوگوں کا خواہش یہ ہے کہ چونکہ امریکہ ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان پر پریشر ڈال کر افغان طالبان کے ایکٹیویٹیز کو کم کر سکتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کو پاکستان سے جدا کر سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کے جو عکس العمل ہے اس ریکویسٹ کے بابت، افغانوں کی خواہش کے بابت، وہ افغانوں کے خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ امریکہ کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے، ان کو کوئی شک نہیں کہ انڈیویجولی جتنے بھی امریکن سے آپ ملتے ہیں وہ پاکستان کے کردار سے ابھی تک ناخوش ہے، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت جو انسرجنسی ہے یا طالبان ہے، اس کے بقا کے پیچھے افغان طالبان کی پاکستان میں موجودگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ 15-16 سالوں میں مختلف اوقات میں ہم لوگوں کی طرف سے پاکستان پر نقطہ چینی کیا جاتا ہے اور اس پر الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ وہ طالبان کی پشت پناہی کرے، لیکن عملاً کوئی ایسا ٹھوس اقدام ابھی تک امریکہ نے نہیں اٹھایا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ بھی کوئی بہت بڑا اقدام اٹھائیں گے۔ اس کے اپنی حالات ہیں، پاکستان کا افغانستان کے معاملے میں ایک کردار ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کا اپنا ایک اہم کردار ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ کام کرنے کی بھی خواہش ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے بابت ان کے کنسرنز بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں پر اسلامسٹ کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل موجود ہے، اگر پاکستان کی حکومتوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائے تو شاید یہ حالات اس سے بھی بہتر ہو جائے۔ تو بڑی پاکستان کے ساتھ امریکہ کا جو رفتار ہے وہ اندر سے خوش نہیں ہے امریکہ, لیکن پھر بھی وہ ایسا رفتار رکھنا چاہتا ہے جس طرح ایک بالون کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ ایسا زیادہ پریشر نہ ڈالا جائے کہ وہ بالون پٹ جائے جس سے اور بھی نقصانات ہوں گے. لیکن جس طرح آپ کے رپورٹر نے کنکلوژن میں کہہ دیا کہ لگتا نہیں کہ بہت بڑی چینجز ہوں گے پالیسی میں, مجھے بھی اسی طرح لگتا ہے کہ
کوئی بڑی تبدیلی نہیں ہوگی,
وہی حالات کا وہی جو پالیسی کا تسلسل ہوگا
وہی ہوگا. اچھا ہمارے ساتھ رہے گا, ایک آدھ سوال اور بھی ہے. محسن ظہیر صاحب, آپ کے خیال میں کیا واقعتاً افغانستان کے لیے پینٹاگون میں حکمت عملی تیار ہو رہی ہے, خاص طور پر اس خبر کے تناظر میں کہ امریکہ 4,000 مزید فوجی بھی افغانستان بھیج رہا ہے؟
جی دیکھیے, یہ جو پالیسی ہے اس کا تو کچھ عرصے سے انتظار ہے اور امکان ہے کہ جولائی میں یہ پالیسی سامنے آئے گی. آج ایک آدھ دن میں یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اور وہ بھی ایسوسیٹڈ پریس جو کہ ایک خبر رساں ایجنسی ہے جی. اس کے حوالے سے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ امریکہ 4,000 فوجی جو ہے نئی پالیسی میں افغانستان بھیجے گا
جی.
اور امکان ہے کہ چند روز تک جنرل جیمز میٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی صورتحال واضح کریں گے. جہاں تک یہ جو نئی پالیسی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انتظامیہ کو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ ہو گیا ہے اب اپنا ذمہ داری سنبھالے, تو اس لحاظ سے دیکھا جائے افغانستان ایک اہم فرنٹ ہے جو ان کی خارجہ پالیسی پہ جس جہاں ان کو ڈیل کرنا ہے. تو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ پالیسی بنانے میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ وقت لیا ہے. اس کو ایک یہ تو نیگیٹو بات ہے, لیکن اگر اس کو مثبت انداز میں دیکھا جائے, چلے اگر زیادہ وقت لے لیا ہے تو کم از کم وہ کوئی ایسی پالیسی کے ساتھ سامنے آئیں تو کو کرنی چاہیے کہ جو واقعتاً افغانستان کا مسئلہ جو ہے گزشتہ 16 سالوں سے جو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف آئے. افغانستان میں جو دو انتظامیہ ہیں امریکہ کی, جارج بش جونیئر اور اس کے بعد براک اوباما, ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ دو مختلف پالیسیز اختیار کی گئی. پہلے دور میں طاقت کا استعمال کیا گیا, پھر براک اوباما کے دور میں طاقت اور مذاکرات دونوں کا استعمال کیا گیا, لیکن کوئی خاطر خواہ معاملات جو ہے وہ بہتر نہیں آئے. 16 سال کے بعد دیکھیں, پہلے امریکہ کے اور نیٹو کے 1,00,000 سے زائد فوجی موجود تھے, اب سوال یہ کر رہے ہیں جو دفاعی تجزیہ نگار رہے ہیں کہ مزید 4,000 فوجی اگر آپ بھیج دیں گے تو آیا اس سے کیا نتیجہ سامنے آئے گا. پہلی بات تو یہ ہے, تو ہمیں یہ سوال بھی دیکھنا ہے نئی پالیسی میں کہ یہ اس اینگل سے کہ 4,000 یا اس سے زائد جو فوجی ہیں بھیجنے سے, آیا وہ افغانستان میں جو طالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں ہیں صرف اس کو روک سکیں گے؟ اگر کاروائی روکنا مقصود ہے تو وہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ کوئی دیر پا جو ہے امن قائم ہو اور ایک کوئی صورتحال نکالی جائے. دوسری بات, جیسے اس سمے یوسف زئی صاحب نے بھی کی, پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں اور امریکہ کی اپنی ریزرویشن ہے, پاکستان کی اپنی ہے, ساری صورتحال بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. لیکن مجھے 6 ماہ میں ایک چیز جو نظر آئی, دیکھیں دونوں ملکوں میں بڑے پیچیدہ تعلقات ہیں اور امریکہ کا دونوں پر ایک گہرا اثر و رسوخ ہے. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے کم از کم ان دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرانے کے سلسلے میں بھی کوئی کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اور وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا.
اچھا سمیع یوسف سے, ابھی جس طرف محسن صاحب نے بھی اشارہ کر دیا ہے کہ کیا یہ بات سوچنے کی بات یہ ہے, سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ طالبان کی جو کاروائیاں بڑی ہیں یا جنگجو گروپوں کی وہاں پر جو کاروائیاں بڑی ہیں اس کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اگر فوجی پھر بھیج دیے جائیں تو ایک بار پھر سے ظاہر ہے کہ ان کو کنٹین تو کیا جا سکتا ہے, لیکن کیا یہ واقعی مسئلے کا حل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ تشدد کے ان بڑھتے ہوئے واقعات کو دیکھ کر مزید فوجی بھیجنے کی جو حکمت عملی ہے وہ اس طرح کامیاب اور مؤثر ثابت ہو سکے کہ جو ایک اوور آل مجموعی طور پر جو تنازع ہے اس کو ختم کرنے میں کسی حد تک مدد مل سکے؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, واقعاً اس سے پہلے امریکہ اور نیٹو کے 1,00,000 کے لگ بھگ فوج افغانستان میں تھے, لیکن اس وقت افغانستان کے اپنے فوج نہیں تھے. اس وقت افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے جو تعداد ہے وہ تقریباً 4,00,000 کے لگ بھگ ہے, جو کہ بڑی دلیری سے طالبان کے خلاف لڑ رہی ہے. یہ جو افواج آ رہی ہے وہ میرے خیال میں زیادہ تر افغان فورسز کو وہاں پہ سپورٹ دیں گے جہاں پر ایئر فورس کے استعمال کی ضرورت ہو.
اچھا.
لیکن بدقسمتی ہے جب بھی افغانستان میں ایئر فورس کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں سویلین کیجولیٹیز اور عوام افراد بڑی تعداد میں مارے جاتے ہیں جو کہ ایک نیگیٹو ریئیکشن کریٹ کرے. لیکن بالآخر جو حل ہے وہ یہی نہیں ہے, وہ نہ چار ہزار افواج مسئلے کا حل ہوگا نہ ایک ملین افغان آرمی اگر بھی بن جائے پھر بھی مسئلے کا حل نہیں ہوگا. مسئلے کا حل پیس ٹاکس اور ریکنسلیشن اور ڈائلاگ سے ہے. لیکن بدقسمتی سے جتنا امریکہ اس وقت ملٹیریلی ایکٹیو ہے, افواج بھیج رہی ہے, افغان حکومت کو ہر قسم کے امداد دے رہی ہے اور کافی ان کی گارنٹی بھی ہے کہ وہ 2025 تک وہ امداد دیں گے, تو اگر اتنی اسی اندازے پہ وہ پیس ٹاکس کے مسئلے پر بھی ایکٹیو ہو جائے, افغان حکومت پر بھی پریشر ڈالے اور جو طالبان کے جو خیر خواہ ہے پاکستان ہے قطر ہے جو دوسرے ممالک ہے اسی ممالک پر بھی اسی طرح پریشر ڈالے تو اس صورت میں کچھ ہو سکتے ہیں. لیکن اس وقت قسمتی سے افغان حکومت تو مذاکرات کا کال دے رہی ہے, اشرف غنی صاحب حتیٰ کہ طالبان کو کابل کے اندر آفس کے آپر بھی کر رہی ہے, لیکن اس وقت امریکہ اتنا فعال کردار نہیں ہے اور جب تک امریکہ کا ایک فعال کردار نہ ہو اسی افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے طالبان کے ساتھ بھی امریکہ کا ایک فعال کردار ضروری ہے اور اس کے بعد پیس پروسیس کو سپورٹ کے لیے افغانستان کے جو نیبرز ہیں بالخصوص پاکستان اور عربی ممالک وہ امریکہ کے کہنے سے میرے سامنے نہیں ہٹیں گے. لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کیا وجوہات ہیں, لیکن لگتا نہیں کہ فی الحال امریکہ کا ایک ایسا ڈیسپریٹ وش ہے کہ طالبان کو اور طالبان کے جو دوست ہیں ان پر ایسا پریشر ڈالا جائے کہ وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ جائے. تو اسی وجہ سے یہ جو فورسز آ رہی ہے زیادہ تر ایک سب کے آبزرور ہوں گے, وہ دیکھیں گے افغان آرمی کیسا جو ان کو پنڈ آ رہی ہے وہ کیسے جا رہی ہے, وہ کہاں پر ان کو استعمال ہو رہے ہیں, کس طرح اپنے افغانستان میں جو ڈرون جو اٹیک سے جو اس وقت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کو اس طرح مانیٹر کر سکے. اور اب تو لگتا ہے کہ جو ڈرون جو ہے سلسلہ پاکستان میں دوبارہ شروع ہو رہا ہے, پہلے وہ القاعدہ اور جو دوسرے ملیٹنٹ ہے اس کو اٹیک کرتے, ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک اٹیک ہوا, کانی کا ایک بندہ پاکستان کے سٹل ایریا ہنگو میں مارا گیا ہے. تو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت کی جو بھی ضرورت ہے, لیکن اس وقت لگتا نہیں کہ امریکہ ایک ایسے بڑی سیریس موڈ میں ہے کہ وہ طالبان پر بھی پریشر ڈالے, افغان حکومت پر بھی پریشر ڈالے اور طالبان کے جو دوست ممالک ہیں جن کے ساتھ روابط ہے اس پر پریشر ڈالے. تو مجھے لگتا نہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا آئندہ ایک دو سال میں.
اچھا, اب ہم موزن صاحب سے اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں. سامی یوسف سے آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے میرے ساتھ بات کی اور ہم آپ کو خدا حافظ بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے. موزن صاحب سے ایک سوال کا جواب لیتے ہیں پھر اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. موزن صاحب, جیسا کہ سامی یوسف سے ہی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا ایک بڑا فعال کردار ہونے کی ضرورت ہے جس میں طالبان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو بظاہر حل نظر آتا ہے کہ جو جنگجو گروپ ہیں وہاں پر ان کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے, تو اس طرح انگیجمنٹ کی کیا صورت دیکھتے ہیں آنے والی پالیسی میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے جو بھی پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں ان سب باتوں کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ جو جنگجو گروپ ہیں ان کے ساتھ بھی انگیجمنٹ کی کوئی صورت نکلے اور ان کو بیٹھ کر بات کر کے تو پھر اس تنازع کے حل کے لیے کوشش کی جائے, کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, جو انگیجمنٹ کی بات ہے یہ بار بار سامنے آتی ہے اور یہ بات گزشتہ 16 سالوں میں بار بار سامنے آئی. جب سے یہ افغانستان میں جنگ اور آپریشن اور اس صورتحال کو کنٹین کرنے کے معاملات کی بات کی جاتی ہے تو انگیجمنٹ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ گزشتہ 16 سالوں میں کوئی بھی خاطر خواہ اگر کوئی اقدام لیا گیا ہے تو اس کا کوئی خاطر خواہ یا کوئی قابل ذکر کبھی بھی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. تو اگر نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو کیا اس سے مراد ہم یہ لے سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کبھی بھی انگیجمنٹ کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی. تو اگر تو اس 16 سالوں سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر طالبان سے کو انگیج کرنے کی کوشش کی جائے گی آیا وہ گزشتہ 16 سالوں کا جو تجربہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی جائے گی اور کچھ سیکھتے ہوئے کی جائے گی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انگیجمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی قابل ذکر کوئی کوشش ہوتی ہے تو وہ شاید کارگر ثابت ہو, نمبر ایک. نمبر دو, ابھی تک ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ نئی پالیسی میں انگیجمنٹ والا جو ہے پہلو اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا کہ نہیں, کیونکہ جو موجودہ انتظامیہ ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور جو امریکہ کے وزیر دفاع ہیں ابھی تک جو ایک واضح اشارے ملے ہیں اور جو ایک اپروچ ان کی نظر آتی ہے اس میں طاقت کا جو استعمال ہے وہ زیادہ اس کی طرف رجحان یا وہ زیادہ اس طرف مائل نظر آتے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو افغانستان میں سب سے پہلا تاریخ میں سب سے پہلا جو ایک چند ماہ پہلے MOAB بم گرایا گیا جس کو مدر آف آل دی بم بھی کہا جاتا ہے, تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اشارہ تھا کہ ایک زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہوگی کہ اگر ایسے معاملات جہاں پر امریکہ سمجھتا ہے یا یہ انتظامیہ سمجھتی ہے کہ اس پر ہم کوئی بھی جو چیز برداشت نہیں کی جائے گی تو پھر طاقت کا ہر صورت بھرپور استعمال کیا جائے گا.
اچھا,
تو وہ ایک اشارہ تھا. اب لہٰذا آنے والے دیکھنے میں چیزوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی پالیسی سامنے آئے کہ جو فوری جو معاملات ہیں ان کا بھی تدارک کرے اور جس جو دور رس جو جس کے اثرات ہیں مرتب ہو وہ پالیسی اس حوالے سے بھی اپنا ایک اثر رکھتی ہو.
اچھا, بہت شکریہ محسن صاحب. اب ہماری اگلی سیگمنٹ ہے جس کے بارے میں ہم میڈیا, امریکی میڈیا کے رول کے بارے میں بات کریں گے اور یہاں پر جو مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں اور امریکی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور مختلف پچھلے ایک ہفتے سے کافی تیزی سے صورتحال سامنے آئی ہے, تو اس کے بارے میں بات کریں گے. ریپبلکن پارٹی سے افیلیٹڈ ہمارے ساتھ ہیں صبا احمد نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, محسن ظہیر صاحب پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جا رہا ہے. فیس بک پر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, ان کی پسندیدگی کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. عبدالقیوم راجہ اور یاسین جان یہ نواز شریف اور عمران صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. ارشد عباسی جو ہیں انہوں نے ہمیں دنیا کے بارے میں خبریں بہتر انداز میں دینے کے لیے ہماری پسندیدگی کا بھی اظہار کر رہے ہیں, اور وانی نظام کو بھی ہمارا پروگرام پسند ہے. اس کے علاوہ برکت علی پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. برکت علی اور وانی نظام ان سب لوگوں کا اس وقت تک ہمارے جو پروگرام انہوں نے سنے ہیں اس کو یہ پسند کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ایک کامنٹ بھی تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان کو قطر اور سعودی عرب کے معاملے میں نیوٹرل یعنی غیر جانبدار رہنے کی ضرورت ہے. تو آئیے اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. صبا احمد کا خوش آمدید ہم کہتے ہیں. محسن ظہیر صاحب پہلے ہی ہمارے ساتھ ہیں. امریکہ جمعرات کو بعض امریکی اخبارات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ امریکی صدارتی انتخابات میں روس کی مبینہ مداخلت اور صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے روسی اہلکاروں کے ساتھ مبینہ تعلقات کی تحقیقات کرنے والے خصوصی وکیل رابرٹ ملر نے اپنی تحقیقات کا دائرہ صدر پر انصاف کی راہ میں حائل ہونے کے الزام کی تفتیش تک بڑھا دیا ہے, جس کے بعد امریکہ کے صدر نے اس پر خبروں پر اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت وہ امریکہ کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی مخالفانہ مہم کا سامنا کر رہے ہیں, اور یہ ہم اس کے بارے میں ہی آج بات کریں گے. خاص طور پر صبا سے پہلے ہم بات کرتے ہیں. صبا بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. اس وقت خاص طور سے مجھے معلوم ہے امریکی دفاتر میں کام کرنے والے ہمارے کلیگس کو کافی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے پروگرام میں آنے کا. یہ فرمائیے گا کہ آج کل میڈیا میں جو مختلف طرح کی خبریں چل رہی ہیں, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ کیا خبر ہے کیا نہیں ہے, کس کے خلاف ہے کیا نہیں ہے, لیکن اس وقت جو میڈیا کا رول ہے ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹ پارٹی کے بارے میں, اس کی کوریج کے بارے میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیا آپ اس میں مطمئن ہیں؟ بعد میں ہم بات کریں گے کیونکہ انالسٹ اور جرنلسٹ ہمارے ساتھ ہیں جن سے ہم میڈیا کے رول کے بارے میں بات کریں گے. آپ اسے کس طرح دیکھتی ہیں؟
Well, السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. بہت شکریہ مجھے انکلوڈ کرنے کا. میرے خیال سے تو آئی تھنک ٹرمپ کے اگینسٹ جو بھی کیسز وغیرہ بن رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک وہ زیادہ دیر رک پائیں گے. ان کو بہت جس مینڈیٹ سے الیکٹ کیا گیا ہے اس میں رشیا کی انوالومنٹ ہونا یا نہ ہونا اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ٹرمپ نے کبھی بھی ایڈمٹ یہ نہیں کیا کہ رشیا کی وجہ سے وہ الیکشن جیتے ہیں. وہ الیکشن جیتے ہیں امریکن لوگوں کی وجہ سے اور یہاں کی پیپل نے جو ان کو مینڈیٹ دیا ہے, اسپیشلی ریپبلکنس کو. تو یہ کہنا کہ صرف رشیا نے انٹرفیئر کیا یا آئی مین دوسرے کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں امریکہ ہمیشہ انوالو رہتا ہے الیکشنس کے دوران, اینڈ اسی طرح شاید دوسرے کنٹریز بھی امریکہ کے الیکشن مانیٹر کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انٹرنل پالیٹکس میں انٹرفیئر کیا گیا ہے اور پورا الیکشن وہ باہر کے کسی کنٹری نے کنٹرول کیا ہے. یہاں کے امریکن لوگوں نے ووٹ کیا ہے اور انہوں نے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مینڈیٹ دیا ہے جو وہ پالیسیز انیکٹ کر رہے ہیں. تو انویسٹیگیشنز تو چلتی رہتی ہیں. اس کا مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی کسی بھی انویسٹیگیشن کی وجہ سے ریپبلکن ایڈمنسٹریشن وائٹ ہاؤس میں کانگریس میں ان کو کوئی بھی فرق پڑے گا.
اور محسن صاحب سے پوچھتے ہیں. محسن صاحب, حالیہ دنوں میں ایف بی آئی کے برطرف کیے جانے والے ڈائریکٹر جیمز کومی کی شہادت کے بعد صورتحال میں کئی طرح کی تبدیلیاں سامنے آئیں. آپ کے خیال میں, محسن صاحب, آپ امریکی میڈیا کا ایک حصہ ہیں, امریکی میڈیا کے جو اس وقت خاص طور پر نئے انتظامیہ کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے, دونوں طرف کی بات ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیا اب بڑی منصفانہ انداز میں دونوں طرف کی بات کرتا ہے؟
دیکھیں, جو امریکی میڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح گزشتہ کچھ سالوں سے امریکی پالیٹکس میں ہم نے بہت زیادہ مہاجرائی دیکھی اور بہت زیادہ پارٹیزن جو رول ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ رہا, اسی طرح جو امریکی میڈیا ہے وہ بھی بہت زیادہ ڈیوائڈڈ ہے. جو لیفٹ ونگ کا میڈیا ہے وہ بہت زیادہ اس وقت کریٹک ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملات پر, اور بالخصوص جو رشین کولیشن کا معاملہ ہے اس حوالے سے. جو رائٹ ونگ کا میڈیا ہے وہ معاملات کو رپورٹ تو کر رہا ہے, لیکن جس طرح لیفٹ ونگ کا جو میڈیا ہے وہ ان معاملات کو بہت کریٹیکل طور پر, اتنا کریٹیکل بعض اوقات ہو جاتے ہیں کہ جس پہ آپ ان کو جانبدار بھی قرار دے سکتے ہیں, اس لحاظ سے جو رائٹ ونگ کا میڈیا ہے وہ اس ان معاملات کو اس طرح نہیں دیکھ رہا. تو لہٰذا اگر میں آپ مجھے ایک ٹی وی کے ایک ویور کی طرح یا ریڈیو کے ایک سامعین کے طور پر کہیں کہ اگر میں یہ ساری صورتحال دیکھوں تو آپ یقین کریں کہ میں اگر ایک چینل لگاتا ہوں تو میرا ذہن ایک طرف جاتا ہے, میں دوسرا چینل لگاتا ہوں تو میرا ذہن دوسری طرف جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ دو چینل دیکھ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک بڑا ذہنی طور پر ایک انتشار کا شکار ہو جائے گا, اور اگر بندہ ایک چینل دیکھ رہا ہے تو بڑا واضح امکان ہے کہ اس کا
یک طرفہ رائے ہو,
ذہن یک طرفہ ہو جائے. تو اس میں سمجھتا ہوں جو امریکی عوام ہے خاص طور پہ, یا دنیا جو امریکن میڈیا کو فالو کرتی ہے, ان کے لیے ایک بڑی آزمائش کا صورتحال ہے کہ وہ اس تمام میڈیا کو رپورٹس کو دیکھیں, ان کے اینگلز کو دیکھیں, لیکن پھر اپنی بہترین ججمنٹ کو یوز کرتے ہوئے کسی نتیجے پر پہنچے. تو بہت زیادہ شارپ ڈویژن اس وقت میڈیا میں نظر آتی ہے.
اب سبا آخری سوال آپ سے, بالکل دو منٹ ہمارے پاس ہیں سیگمنٹ کے. جو ساری صورتحال ہے اس کے بارے میں دیکھا, میڈیا کا بڑے بڑے ایک فعال کارکن ہے محسن ظہیر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ جس طرح پارٹی لائنوں پر اور انتخاب کے دنوں میں بہت زیادہ تقسیم واضح طور پر سامنے آئی امریکی عوام کے اندر, وہی میڈیا کا بھی حصہ بنی نظر آتی ہے. اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یہ ساری صورتحال ہے, خود ریپبلکن پارٹی کے اندر کوئی اختلاف آپ کو نظر آتا ہے, آپ ان سے کس رد عمل کی توقع کرتی ہیں بینگ افیلیئیٹڈ ود دیم؟
نہیں جی, ریپبلکن پارٹی کے اندر تو میں بالکل اختلافات نہیں دیکھ رہی ہوں, وہ لوگ اور زیادہ اسٹرانگ ہوتے جا رہے ہیں. ابھی وہ لوگ وائٹ ہاؤس میں بھی پاور میں, سینٹ میں بھی پاور میں, ہاؤس میں بھی ہے, تو اندر کی جو ہیں, ہاں لوگوں کو کنسرن ضرور ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن کیوں ہو رہے ہیں اور کیا کیا اس کے آفٹر افیکٹ ہوں گے, لیکن جہاں تک یونٹی کی بات ہے وہ ریپبلکنز بہت یونائٹیڈ ہیں, اور یہ میڈیا کی چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. آئی مین لیفٹ ونگ میڈیا کا تو کام ہے کہ وہ کریٹیسائز کریں کرنٹ ایڈمنسٹریشن, جیسے رائٹ ونگ میڈیا کرتا تھا جب اوباما پاور میں تھے. تو آئی مین یہ تو چلتی رہیں گی, لیکن آئی تھنک ریپبلکنز ول کنٹینیو, اور اگلے چار سال میں وی ول سی کہ ان کی پالیسیز کے امپیکٹ کیا ہوتا ہے لانگ ٹرم.
بہت بہت شکریہ صبا احمد, جن کا ریپبلکن پارٹی کے ساتھ افیلیشنز ہیں, اور اس کے ساتھ محسن ظہیر صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ تھے. آپ لوگوں کا دونوں کا بے حد بے حد شکریہ. اب ہم پروگرام کی اگلی سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور اس سیگمنٹ کا تعلق ہے ممبئی دھماکے جو 1993 میں ہوئے تھے, اس میں عدالت نے ابو سلم سمیت 6 افراد کو قصوروار قرار دیا ہے. یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ انہیں پرتگال سے بھارت لایا گیا تھا. تو بھارت کے شہر ممبئی میں سن 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کے مقدمے کی سماعت کرنے والی عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے اب اسلام سمیت 6 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا ہے. یہ دہشت گردی کی انسداد کی خصوصی عدالت ہے. اس نے اپنے فیصلے میں ان ابو سلم کو مجرمانہ سازش میں شامل ہونے کا نہ صرف قصوروار ٹھہرایا, بلکہ وہ کہتی ہے اس کا فیصلے میں یہ بھی ہے کہ دہشت گردی سے متعلق سرگرمیوں میں بھی وہ قصوروار تھے. طاہر مرچنٹ کا نام ہے, محمد دوسا, فیروز عبد الراشد خان اور کریم اللہ کو بھی عدالت نے ان بم دھماکوں کا مجرم قرار دیا ہے, اور 7 ملزمان کے خلاف اس مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی جن میں سے ایک کو بری کر دیا گیا تھا. یہاں ہم اپنے سننے والوں کو تھوڑا سا یہ بھی یاد کرا دیں کہ 1993 کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے مقدمے کا پہلا اور اہم فیصلہ 2006 میں آیا تھا, اور یہ دوسرا اس کا حصہ تھا کیونکہ ان 7 ملزموں کو بیرونی ملکوں سے انڈیا کے حوالے کیا گیا تھا, لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کیس کی سماعت 1995 سے چل رہی تھی. اب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت فرحانہ شاہ جو ایک قانونی ماہر ہیں بھارت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیں سیاسی تجزیہ کار رمیش بریدا. ان دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے میرا سوال فرحانہ کے لیے ہے. فرحانہ شاہ جی, آپ اپنے اس نوعیت کے مقدمات کی وجہ سے جو انسداد دہشت گردی کے بارے میں جس طرح کے ان کی آپ کی شہرت ہے ان کے کو جاننے کے حوالے سے, ان کا کے ساتھ آپ کا تعلق رہتا ہے وکیل ہونے کے حوالے سے, تو اب یہ جو ان کے بارے میں جو 6 لوگ سامنے آئے ہیں جن کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے, ان کی سزا کا تعین کچھ روز میں ہوگا منڈے کو, تو کیا پھر ان کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے؟ اور اگر اپیل کا حق بھی دے دیا جائے تو اس صورت میں اور کتنا عرصہ لگ سکتا ہے جبکہ پہلے ہی یہ بہت پرانا مقدمہ تھا؟
جی ہاں, بے شک یہ بہت پرانا مقدمہ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن یہ سارے جو ایکیوز ابھی جن کو سزا سنائی گئی ہے, 7 لوگ جس میں سے ایک کو بری کر دیا ہے اور 6 کو سزا سنایا ہے,
جی,
یہ سارے ایکیوز جو ہیں وہ 2005 مصطفیٰ ڈوسا جو ہے وہ 2003 میں آئے ہیں,
جی,
بعد میں ابو سالم وغیرہ 2005 میں آئے ہیں,
right,
پھر کریم اللہ 2008 میں آئے ہیں, فیروز خان جو ہے وہ 2010 میں آئے ہیں, تو یہ سارے لوگ بعد کے آئے ہوئے ہیں, اسی لیے ان کے خلاف ٹرائل چلی نہیں تھی اور وہ ٹرائل اب چلی اور اب ان کا فیصلہ آیا ہے. اور جہاں تک اپیل کا سوال ہے تو ظاہر ہے وہ سٹیٹیوٹری رائٹ ہے ایکیوز کا,
جی,
تو تاڑا کے تحت سیکشن 19 جو ہے وہ ان کو اپیل کا حق بھی دیتے ہیں, اور اپیل جو ہماری ہوگی وہ آنریبل سپریم کورٹ میں ہوگی, اور اپیل فائل کرنے کا بیکاز ابھی فی الحال تو ان کو صرف ملزم قرار دیا گیا ہے, اور بعد میں سزا جب سنائیں گے جو بھی ان کو سزا سنائیں گے नेक्स्ट वीक में जब सुनवाई होगी प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की उसके बाद, तो फिर उनके पास एक महीने का वक्त रहता है, 30 दिन में उनको अपील फाइल करनी रहेगी.
अच्छा.
फिर अपील एडमिट होने के बाद जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लेंगे तो उस वक्त सुनवाई होगी.
अच्छा, तो इसके लिए भी कोई मुकर्रर होता है वक्त?
मुकर्रर वक्त ये है कि जैसे ये मैटर में काफी सारा रिकॉर्ड है ना, वॉल्यूमनेस रिकॉर्ड है.
अच्छा.
तो जो हमारा 93 का ब्लास्ट चल रहा था उसमें भी वॉल्यूमनेस रिकॉर्ड था. तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन को, सीबीआई वालों को, कि आप सारा रिकॉर्ड वो स्कैन करके सीडी में लेके और सबको, बिकॉज सबको प्रोवाइड करना है ना अपील फाइल करे तो फिर उसको हम लोग चलाए थे. बिकॉज वो रिकॉर्ड वहां तक पहुंचाना, फिर हर रिकॉर्ड बराबर है नहीं है, पेपर बुक है नहीं है, और सारा बिकॉज ओरिजिनल रिकॉर्ड वहीं जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में.
अच्छा.
तो फिर उससे ताल्लुक सब वेरीफाई होने के बाद ही वो शुरू कर सकते हैं.
हां, तो इसलिए
तो
जितना
फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके मिनिमम 2 साल तो जाना ही चाहिए.
अच्छा, 2 साल तक लग सकते हैं. प्रियदा जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि इस नौयत के मुकदमात के बारे में जब बात होती है तो आम तौर पर नाकदीन कहते हैं कि सियासी मुहरकात, या कहते हैं कि सूरत हाल को पोलिटिसाइज किया जा रहा है, कि आपके ख्याल में मुंबई हमलों के इस तवील मुकदमे के सिलसिले में ऐसी बात कही जा सकती है?
नहीं, देखिए, इसे पॉलिटिसाइज करना ठीक नहीं होगा
जी.
क्योंकि अभी भी आज जो फैसला आया वो भी 24 साल बाद, हादसे के 24 साल बाद
जी.
तो आज भी लोगों का ये कहना है कि इंसाफ अभी अधूरा है. उनका ये कहना है कि अभी भी 33 लोग फरार हैं, जिनमें की जो मेन किरदार है दाऊद इब्राहिम, उनके भाई अनीस इब्राहिम, इसके अलावा आज जो मुस्तफा दोसा जिनको ये किया गया, उनके भाई है मोहम्मद दोसा, टाइगर मेमन, उनके भाई अयूब मेमन, ये सब या तो पाकिस्तान में है या दुबई में है. लोगों का यही कहना है, आमतौर पे जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि 24 साल बीत गए, अभी भी इंसाफ अधूरा है. जब तक दाऊद इब्राहिम और इन लोगों को, छोटा शकील वगैरह इन लोगों को जब तक सजा नहीं होगी तब तक इंसाफ तो पूरा नहीं माना जाएगा. और जहां तक रही बात इन 6 लोगों की जिन लोगों को आज कसूरवार ठहराया गया है, उन्होंने ठीक कहा है कि अभी 2 साल तो अभी और लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद रिव्यू पिटीशन, उसके बाद मर्सी पिटीशन का है, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास. लेकिन इनमें भी 2 लोगों को तो फांसी की सजा नहीं होगी, जैसे रियाज सिद्दीकी है, इनको लाइफ टर्म दिया जाएगा क्योंकि ये साजिश के मुजरिम नहीं पाए गए. और अबू सलीम जो है पुर्तगाल के साथ जो ट्रीटी हुई है.
अच्छा.
उसके साथ उसमें कहा गया है कि उन्हें फांसी की सजा नहीं हो सकती, उन्हें ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद हो सकती है. तो बचे 4, तो इन 4 को ही, मतलब अब ये कोर्ट पर ये है कि सोमवार को क्या तय करते हैं, या तो फांसी दे या उम्र कैद की सजा दे.
अच्छा, फरहाना से हम पूछते हैं. फरहाना, जैसा कि अभी आप देख रही थी, परिदा जी ने इसकी बड़ी तफसील से बात भी कर दी कि किसका क्या क्या मुकदमा किस किस तरह से सामने आया है. आप क्या समझती हैं कि जब इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में लोग पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपने तो कहा कि बहुत सारा रिकॉर्ड होता है, उसको वेरीफाई करने की बात होती है, लेकिन क्या कोई सूरत ऐसी हो सकती है कि इन इस तरह के मुकदमात में, सूरत हाल में, फैसले ज़रा क्विक हो सकें, सूरत से काम किया जा सके, ताकि लोग जिनके लोग चले जाते हैं या जिनके लोग जख्मी हो जाते हैं, जो मुतासिर हुए होते हैं, उनको किसी हद तक इसमें सुकून मिल सके? किस तरह से ये कोई मुमकिन देखती है कानूनी तौर पर इसकी सूरत? फरहाना है हमारे साथ?
हम कितनी
जी,
ये जो मैटर्स है वो ऐसे हैं कि हम कितनी भी कोशिश कर लेना तो भी वो उसको हम लोग 1 महीना या 1 साल में खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड ही इतना वॉल्यूमनस रहता है. उसके बाद इतने सारे विटनेसेस रहते हैं, फिर वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से विटनेसेस को लाना, फिर वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस आए, उनको एग्जामिन करे, फिर उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हो, दोनों तरफ की दलीलें हों, तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा वक्त तो लगता है. बिकॉज हर इंसान चाहता है कि हमें जल्दी फैसला मिले, लेकिन हर चीज़ इतने मायने से हम लोग वकालत करते हैं, हम लोगों को पता है कि हम लोग कितनी जद्दोजहद करते हैं हर चीज़ को सामने लाने की. बिकॉज वो ऐसे सुनना और समझना बहुत आसान रहता है कि ये फैसला हो गया, वो फैसला हो गया, ऐसा हो गया, बताओ. बस उसको पढ़ के, उसका अपना दिमाग लगा के और कानूनी तौर पे उसको प्रूव करना या नहीं प्रूव करना, ये बहुत अहम मसला है जो उसमें काफ़ी वक्त लगता है. कभी जज छुट्टी पे है, कभी विटनेस नहीं आया है, कभी कुछ वजह से कोई काम नहीं हो रहा है या प्रोसिक्यूशन नहीं है, तो
तो ये सारी चीजें थोड़ी बहुत तो चलती रहती है, तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है. और एक दो विटनेस हो तो क्या है कि जल्दी केस खत्म हो जाता है कि चलो 8 विटनेस है 10 विटनेस है. बट ये मैटर्स में जो ऑफिसर्स हैं, सारे विटनेसेस हैं, वो इतने सारे वॉल्यूमनस रिकॉर्ड थे. पहले जब ट्रायल 93 की चल रही थी तब 10,000 से ज्यादा पेजेस की चार्जशीट फाइल हुई थी. उसके बाद CBI जब आई तो उन्होंने और सारा एडिशन किया. तो पहले की ट्रायल में हम लोगों के 686 विटनेसेस एग्जामिन हुए थे. उसके बाद अभी जो इनकी ट्रायल चली तो वो पहले का एविडेंस
जो है सारे का सारी चीजें जो है उनको देखना पड़ता है.
वो सब रिकॉर्ड
मतलब लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है.
एग्जामिन करना, क्रॉस करना, उसमें वक्त लगता ही
लगता है. बहुत बहुत शुक्रिया.
अगर हम लोग का मैटर तो डेली चलता था, रोज
का
मैटर डेली चलता था, एक भी दिन ऐसा नहीं रहता था कि
जिसमें, लेकिन रिकॉर्ड ज्यादा है. हमारे प्रोग्राम का वक्त फराना जी बिल्कुल खत्म हो गया. हम प्रीता जी से भी और बात करना चाहते थे लेकिन हमारा ये सेगमेंटेड प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. मेज़बान बहजत को और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल गिल और इंजीनियर हैं जस्टिन.
थैंक यू, जज़ाकअल्लाह खैर.
बहुत बहुत शुक्रिया. और जस्टिन ट्वीट्स को इजाज़त दीजिए और हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.
हाय
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.